الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله وقال نعم فتى العشيرة أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم روشنی پڑھ لیجیے ذرا بڑا حبیبنا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے رمضان المبارک کی برکات سے ہم مستفید ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ فرائض کی ادائیگی سے سبکدوش ہوئے اور تراویح میں قیام اللیل کے ذریعے سے قرآن پاک سنتے رہے اور تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے قرآن سے ہمارے تعلق میں تازگی آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بنیادی ذریعہ بنایا ہے. آج امت مسلمہ قرآن حکیم کو ویسے ہی پڑھ رہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک اور صحابہ نے امت تک پہنچایا. جو قرآن جن الفاظ میں صحابہ نے پڑھا ہے آج الحمدللہ ہم ان حضرات کی کاوشوں کی برکت سے قرآن انہی الفاظ میں پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کے عینی گواہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتیں ہم تک صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے ہی پہنچی ہیں. صحابہ امت میں وہ عظیم الشان جماعت ہے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب یہی ہستیاں ہیں. قرآن کریم میں 90 کے قریب مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا. گویا ہر جملہ ان کے ایمان کی گواہی ہے. چار مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، ہم تم سے راضی تم ہم سے راضی. دو مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کون میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں جیسا ہو سکتا ہے، تم اگر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور یہ ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کریں تو ان کے یہ جو تمہارے کچھ سونے پر بھاری. چونکہ ایمان کی سطح اتنی بلند ہے کہ جس کی برکت سے ان کے تھوڑے سے عمل کا وزن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اعمال کی وجہ سے اور اعمال ایمان کی وجہ سے قدر و منزلت پاتے ہیں. یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے، اس پر غور کیجئے کہ اعمال ایمان کی وجہ سے قدر و منزلت پاتے ہیں. جس قدر ایمان قوی ہوگا اسی قدر اعمال کا وزن اور اجر یقیناً زیادہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے قد کے تھے اور بہت دبلے پتلے تھے، پنڈلیاں بھی بہت پتلی پتلی. کسی ساتھی نے ازراہ مذاق کہہ دیا کہ ابن مسعود کی پنڈلیاں تو ایسے ہیں جیسے مسواک ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود کو معمولی نہ سمجھو، جب یہ قیامت میں تلے گا تو پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کا وزن ہوگا. اعمال ایمان کی وجہ سے وزن پاتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لائق صد احترام جماعت میں ایک نمایاں نام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج کی گفتگو ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہوگی. یہ بات بہت توجہ طلب ہے اور یہ حیران کن معجزہ مستفوی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہت سے رفقاء جو اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے نہ صرف کوشاں رہے بلکہ اسلامی سلطنت کے استحکام میں رکاوٹ بننے والی قوتوں کی قیادت کرتے رہے، جب یہ لوگ حکمت نبوی کی تلوار سے فتح ہوئے تو پھر دنیا کی کوئی تلوار ان کو حضور سے جدا نہیں کر سکتی. آپ دیکھ لیجئے، عمر بن العاص وہ شخص ہیں کہ جب حبشے میں نجاشی کے پاس مسلمان چلے گئے تو یہ قریش کے سفیر بن کر وہاں گئے تاکہ مہاجر مسلمانوں کو اپنے ہاں سے مفرور قرار دے کر واپس مکہ مکرمہ لائیں، یعنی قریش کے سفیر تھے. یہی عمر بن العاص کچھ عرصے بعد سفیر محمد بن کر عمان کے بادشاہ کے پاس دعوت اسلام لے کر جاتا ہے. وہ عروہ بن مسعود جو حدیبیہ کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریش کے سفیر بن کر آئے تھے، خود بخود دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے لیے دعوت اسلام کا مبارک کام کرنے کی اجازت حاصل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کے طور پر آئے. سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے کمشنر معاہدہ تھے. رحلت نبوی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے والے بنے. عمر ابن خطاب تلوار لے کر حضور کو شہید کرنے کے لیے نعوذ باللہ نکلتے ہیں اور رحلت نبوی کے بعد تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ایک زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا کام کر رہے تھے، آج وہی لوگ دامن مصطفی سے وابستہ ہوئے ہیں. ان میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت نبوی سے 31 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک ذیلی شاخ بنو مخزوم سے تھا. یہ جو ذیلی شاخ ہے، سب کاسٹ کہہ لیجئے قریش کی، اس میں ساتویں پشت پر حضرت خالد ابن ولید کا تعلق اور نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. آپ کے والد محترم مکہ کے بہت دولت مند تاجر اور سرداران قریش میں سے بہت نمایاں مقام رکھنے والے تھے. ان کے والد کے دو لقب اس زمانے میں مشہور تھے، ایک العدل انصاف پسند، دوسرے الوحید قوم میں یکتا اکیلا. والدہ ان کی لبابہ الصغریٰ بنت حارث، یہ حضرت میمونہ بنت حارث ام المؤمنین کی سگی بہن. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد ابن ولید کے خالو بھی لگتے. اسی طرح ان کی دوسری بہن لبابہ الکبریٰ، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی. وہ بڑا گہرا رشتہ ہے. قبیلہ قریش میں قیادتیں تین حصوں میں تقسیم تھی. عسکری قیادت قبیلہ بنو مخزوم کے پاس تھی اور جنگی قیادت کے دو اہم منصب القبہ فوجی کیمپ کی تنصیب اور الاعنہ سپہ سالاری، یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے حصے میں آئی. اور حضرت خالد کو ورثے میں یہ اعزاز ملا. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بھائی تھے، بعض نے 13 لکھے ہیں، بعض نے 7 لکھے ہیں، 10 بھائی. لیکن جیسا مرتبہ حضرت خالد ابن ولید کو حاصل ہوا، ایسا کسی اور کو حاصل نہیں. اگرچہ ان کے ایک اور بھائی الولید ابن الولید وہ بھی مسلمان ہوئے، اور بلکہ ان سے پہلے مسلمان ہوئے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی تعلیم یا فن سپاہ گری اپنے والد سے سیکھا. اس زمانے میں کشتی، مصارعہ اور فنون حرب میں کمال ایک انسان کی خوبی سمجھا جاتا تھا. یہ کمال حاصل کرتے ہوئے 18 سال کی عمر میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی اہم ذمہ داریاں سنبھالی. آپ حضرات اس سے آگاہ ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو کفار کی طرف سے لشکر میں شریک تھے. اعلان نبوت کے بعد حضرت خالد قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی سخت مخالفت کی. صلح حدیبیہ تک کفار کی جتنی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں ان میں خالد ابن ولید شریک رہے. غزوہ احد یہ 4 شوال سن 3 ہجری بدھ کے روز ذوالحلیفہ کے مقام پر 3000 مرد جن میں 700 زرہ پوش تھے اور 200 سوار تھے کفار کے لشکر کے طور پر یہاں آ کے انہیں پڑاؤ ڈالا. شوال کا مہینہ غزوہ احد کا مہینہ ہے اور شوال کا مہینہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا اور آپ کی رخصتی کا مہینہ بھی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 چاندوں کے درمیان نکاح مبارک نہیں ہے. شاید یہ ان لوگوں نے بات اڑائی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی اور یہ ایک کامیاب ترین شادی. لہذا اس تاثر کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. غزوہ احد میں حضرت خالد ایک شاہ سوار دستے کے قائد تھے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر کے قائد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، ان کو 50 ساتھیوں سمیت درہ حنین پر مامور کیا. وہ درہ، اس کا نام حنین، وہاں مقرر کر دیا اور یہ کہا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن مسلمانوں کے لشکر کو جب ابتدائی کامیابی ملی تو درے والوں نے یہ سمجھا کہ جنگ کے خاتمے تک حضور کا یہ حکم تھا. بات سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، یا یوں سہ لیجئے کہ یہ سہو ہوا، اور جنگ کے خاتمے کا سوچ کر انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا. ادھر حضرت خالد نے اپنے دستے کے ساتھ عقب سے حملہ کیا اور جنگ کا پانسا بالکل پلٹ گیا. میں ساری بات کو نہیں دہراتا. اور اس حضرت خالد کے اقدام کے نتیجے میں وہ قیمتی خون پیوستہ زمین ہوا کہ جس کا ایک ایک قطرہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ قیمتی. سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے 200 سواروں پر مشتمل ایک دستہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کو معلوم کرنے کے لیے مکہ سے روانہ کیا. اس کے کمانڈر بھی خالد ابن ولید. ادھر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاع کے سردار بدیل ابن ورقا نے حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ قریش اور ان کے حلیف آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے روکنا چاہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل سے فرمایا، اپنے بدیل سردار سے فرمایا کہ ان سے جا کے کہو کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے. ادھر خالد ابن ولید اور اکرمہ ابن ابی جہل، یہ دونوں اس زمانے میں بھرپور جوان تھے، یہ جنگ چاہتے تھے، لیکن سنجیدہ لوگوں نے سمجھوتے کے لیے عروہ ابن مسعود ثقفی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. ذرا غور کیجئے, عروہ جو قریش کے نمائندہ تھے, یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آل عرب کا دستور یہ تھا کہ بار بار اپنی گفتگو میں جب بات کرتے کسی فریق ثانی کے ساتھ تو اس کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے, بلکہ بعض دفعہ داڑھی پکڑ کر ایسے جھنجھوڑتے. تو عروہ نے اہل عرب کے دستور کے مطابق جب ایک دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضور کے پیچھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ تلوار تھامے ہوئے کھڑے تھے. جب عروہ کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف بڑھتا تو ان کا ہاتھ تلوار کے دستے پر سخت ہو جاتا. ایک دو مرتبہ تو انہوں نے برداشت کیا اور پھر عروہ نے کہا, پھر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کے ہاتھ کو چکٹتے ہوئے کہا کہ خبردار اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لو, اب اگر تمہارا ہاتھ میرے آقا کی داڑھی کی طرف بڑھا تو ہم اسے قلم کر دیں. محبت کا اظہار اس قدر ہے. اسی طرح دیکھیں کہ اس معاہدے میں جب من محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو جھگڑا ہی اس بات میں ہے کہ محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے, محمد ابن عبداللہ ہونا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ لفظ یہاں کاٹو, رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ. اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ باقی سب باتیں برداشت ہیں لیکن میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ کھرچی. عروہ نے صحابہ کی اس عقیدت کا بہت گہرا اثر لیا اور مکہ پہنچ کر لوگوں کو بتایا کہ میں خسرو پرویز اور قیصر روم کے درباروں میں گیا ہوں, میں ان کے درباروں میں بھی گیا ہوں, لیکن مجھے حبل کی قسم کہ میں نے کوئی بادشاہ اس کی رعایا میں اس قدر محترم نہیں دیکھا جس قدر کہ محمد الرسول اللہ کو ان کے جانساروں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. سرداران قریش معاہدہ صلح حدیبیہ مرتب کرنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں خالد ابن ولید بھی تھے اور عمر ابن العاص بھی تھے. یہ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں ہوئی. ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2000 ساتھیوں کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 اونٹ قربانی کے اپنے ساتھ لائے. اب جب ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو مکہ کے کئی مشرکین اور لوگ مکہ کے شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے. حضرت خالد بھی انہی میں سے ایک تھے. ان کے بھائی ولید ابن ولید جو میں نے عرض کیا کہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے معلوم کیا ہے وہ تو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کے نام ایک خط لکھوایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک یہ بات بڑی تعجب انگیز ہے کہ اسلام کے متعلق آپ ابھی تک کوئی موضوع رائے قائم نہیں کر سکے ہیں, حالانکہ آپ ایک بہت عقل مند آدمی ہیں. بھلا اسلام جیسی چیز سے آپ جیسا شخص بیگانہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ خط حضرت خالد ابن ولید تک پہنچایا گیا. اس خط نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بارے میں گفتگو نے حضرت خالد کو بہت متاثر کیا اور مائل کیا. اس دوران حضرت خالد نے ایک خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت تاریک اور تنگ جگہ ہے اور قحط زدہ علاقہ ہے,
میں میں کھڑا ہوں اور پریشان ہوں, اچانک میں اس تنگ جگہ سے نکلتا ہوں اور ایک وسیع اور سرسبز علاقے میں چلا جاتا ہوں اور وہاں ہر طرح کی رات اور ہر طرح کی آسانی مجھے نظر آتی ہے. یہ خواب دیکھا تھا جب مدینہ آئے تو حضرت بکر کو سنایا, حضرت بکر کو سنایا تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ وہ تنگ جگہ شرک تھی, اللہ نے اس سے نکال کر سرسبز و شاداب اسلام میں تمہیں داخل کر دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے دعوت دی ہے اور سارے احوال سے متاثر ہوئے, تو 8 ہجری ماہ سفر میں یہ 3 شخصیات ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ خود آئیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور یہ تینوں بہت بڑے اونچے درجے کے سردار ہیں. ایک تو عمر بن العاص جو بہت معاملہ فہم, بہت زیرک اور سیاسی مشکلات کے حل میں قریش کی پناہ گاہ تھے, یہ آئے. دوسرے عثمان بن طلحہ جو قبیلے بنو عبد الدار کے سردار تھے اور بیت اللہ کے چابی بردار بھی تھے, یہ بھی آئے. اور خالد بن ولید جو قریش کے جنگجو اور شاہ سوار اور مسلح سواروں کے سالار تھے, یہ تینوں آئے اور تینوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا, رمتکم مکہ بافلاذ کبدھا, مکہ نے, اے صحابہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہاری طرف بھیج دیے. بہت قیمتی لوگ. حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب کلمہ پڑھا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گناہ بہت بڑے ہیں, حق کے خلاف جنگوں میں میں شریک رہا, بڑے بڑے قیمتی لوگ میری وجہ سے شہید ہوئے, میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. تو حضور نے فرمایا, خالد, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام جب کوئی آدمی قبول کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود حضرت خالد اندر سے گویا یوں کہہ لیجئے کہ گلٹی فیل کر رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے. پھر عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کے لیے دعا کی خاطر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا, اے اللہ, خالد کے وہ تمام گناہ بخش دے جن میں اس نے تیرے راستے سے روکنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. حضرت خالد ابن ولید نے حضرت عمر ابن العاص اور عثمان ابن طلحہ سے آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کے لیے بڑے ہاتھ دیے. اسلام لانے کے بعد, اب ذرا توجہ دیجئے, اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے غزوہ موتہ میں آپ شریک ہوتے ہیں. ماہ سفر سن 8 ہجری میں آپ اسلام لائے ہیں, غزوہ موتہ سے 2 ماہ پہلے اور فتح مکہ سے تقریباً 6 ماہ پہلے اسلام لائے. فتح مکہ یعنی اسلام لانے کے تقریباً 2 ماہ بعد جمادہ الاخرى غزوہ موتہ میں ان کو بھیجا گیا. زید ابن حارثہ, عبداللہ ابن رواحہ اور جعفر طیار, حضور نے فرمایا لشکر 3000 کا لشکر ہے, کل 3000 آدمی. قیادت زید ابن حارثہ کے پاس ہے, یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ, اور وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار, اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر تم جس کو مناسب سمجھو گے اپنی قیادت سپرد کر دینا. کہ کوئی عیسائی یہ بات سن رہے تھے تو اس نے کہا کہ مبارک ہو ان 3 آدمیوں کو, یہ یقیناً شہید ہوں گے, اس لیے کہ زبان نبوت کے بارے میں, زبان نبوت نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ شہید ہوں تو ان کے بعد, یہ شہید ہوں ان کے بعد. چنانچہ اچھا جب یہ لشکر گیا تو مقابلے میں 200,000 عیسائیوں کا لشکر. 7 دن یہ جنگ جاری رہی. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں, 1 یمنی تلوار باقی رہی. لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ اب صورتحال بہت مشکل ہے تو اور تینوں یہ قائد شہید ہو گئے, جعفر طیار بھی جن کا ایک بازو کٹا پھر دوسرا بازو کٹا اور تمام تر زخم سامنے کے حصے پر سہے, اللہ اکبر, اور حضور نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالی نے پر لگا دیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتا ہوا جا رہا ہے, اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی قیادت, تو حضرت خالد نے جنگی مہارت اور صلاحیت جو اللہ نے ان کو دی تھی بصیرت, اس کے ذریعے سے اپنے ان مسلمان مجاہدین کو دشمن کے گھیراؤ سے نکالا اور واپس مدینہ منورہ لے آئے. اس واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. پھر جتنے بعد میں مسلمانوں پر جب جنگیں مسلط کی گئیں یا اسلام کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے, تقریباً 300 جنگیں ایسی ہیں چھوٹی بڑی جن میں خالد ابن ولید شریک ہوئے. 10 رمضان سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد لشکر نبوی میں شامل تھے. جہاں سے حضرت خالد کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا, وہاں مکہ کے نوجوان شریر مشرکین اور کفار نے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا. پہلے تو حضرت خالد کنٹرول میں رہے چونکہ حضور نے منع فرمایا تھا, لیکن جب 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تو پھر یہ بھی حرکت میں آئے, 12 کو وہیں ڈھیر کر دیا, باقی سارے بھاگ گئے. فتح مکہ کے 5ویں روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا کہ وادی نخلہ میں العزہ نامی ایک بت ہے جو قریش کے ہاں اور دیگر قبائل کے ہاں بہت محترم سمجھا جاتا ہے, اس کو گرانا ہے. اس مہم پر تشریف لے گئے اور کامیاب ہوئے. پھر غزوہ حنین میں, غزوہ طائف میں لشکر اسلام کا جو ایڈوانس پارٹی ہے اس میں خالد ابن ولید تھے, اور جب ایک مقام پر ایک قلعے سے مسلسل تیر برسنے شروع ہو گئے تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر پھینک دو, اندر میں خود ہی نبٹ لوں گا. ایک یعنی بہت مجاہد, بہت بہادر انسان, بہت شدید زخمی ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لائے, دم کیا, اللہ تعالیٰ نے بہت جلد شفا عطا فرمائی. 10 ہجری میں نجران والوں کی طرف روانہ کیے گئے. آپ نے جا کر ان کو دعوت اسلام دی. نجران کے لشکر کے جتنے سپاہی تھے آپ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے, بلکہ ان کا سردار بھی حضرت خالد ابن ولید کی دعوت پر مسلمان ہوا. دور صدیقی میں حضرت خالد ابن ولید کے ذمے یہ لگایا گیا کہ مرتدین جتنے بھی ہیں سرکش, ان کو کنٹرول کرنا ہے, اور مدعیان نبوت خصوصاً مسلمہ قذاب جس نے اعلان نبوت کیا تھا اور مسلمانوں کے مقابلے میں آیا, مسلمان 30,000 کا لشکر اس کے مقابلے میں گیا. اب ذرا میں آپ سے درخواست کروں گا, اس پر توجہ دیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ہاں کتنا محترم ہے اور منکرین ختم نبوت کا استیصال کتنا ضروری ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ جاہل, خود کو پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرنے والے قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے. افسوسناک ہے یہ سوچ کہ قادیانی دنیا کے کافروں سے اس لحاظ سے یعنی الگ ہیں کہ دنیا کے کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں, خود کو کافر سمجھتے ہیں. قادیانی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں. قادیانی اس حوالے سے مختلف کہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا یہ بہت افسوسناک رویہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد ابن ولید مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ جب ٹکرائے تو 1200 کے قریب صحابہ، جن میں سے 300 کے قریب مہاجرین صحابہ ہیں، انہوں نے اپنی جانیں اس عقیدے کے دفاع کے لیے قربان کی۔ 700 سے لے کے 1200 تک کی تعداد مورخین نے لکھی ہے، اور مسیلمہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت قتل ہوا، اور اس کا ایک سردار مجاہد ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا۔ یہ جو مہم ہے اس کی قیادت بھی خالد ابن ولید کے ذمہ۔ محرم سن 12 ہجری سے لے کے سفر 13 ہجری تک، 1 سال 2 ماہ میں عراق کے علاقے میں 15 جنگیں لڑی، اور پھر جنگ یرموک پہنچے، یرموک کے علاقے میں۔ اچھا، اس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید کی ٹوپی گر گئی۔ جب ٹوپی گری تو حضرت خالد ابن ولید کسی کی پرواہ کیے بغیر فوراً ٹوپی کی طرف لگ گئے اور ٹوپی اٹھائی۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بڑی پریشان کن صورت حال تھی، جنگ عروج پر تھی اور آپ اس کو چھوڑ کے ٹوپی کی طرف لپکے، ایسا کیا ہے؟ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں نے اس ٹوپی میں سی لیے تھے اور اس کو برکت کے طور پر سر پہ رکھتا تھا اور جنگ میں جایا کرتا تھا، آج جب یہ ٹوپی گری ہے تو میں نے کہا کہ حضور کے منہ مبارک زمین پہ گر گئے ہیں، میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن یہ ٹوپی جو ہے دشمن کے گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کا اظہار ہے۔ 12 ہجری میں جب ہیرا کے علاقے میں جنگ فتح، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو ہیرا کے راہبوں نے صلح کی درخواست کی، یہ بھی بہت غور طلب بات ہے۔ اس موقع پر عامر ابن عبد المسیح نامی ایک راہب تھا، عامر ابن عبد المسیح، وہ مصالحت کے لیے جب آیا تو مصالحت کی گفتگو جاری تھی، تو خالد ابن ولید نے ان سے صبح کا معاملہ کر لیا، طے ہو گئی بات، 190,000 دراہم سالانہ یہ لوگ مسلمانوں کو حفاظتی ٹیکس کے طور پر جمع کرائیں گے۔ ایک معاہدہ ہو گیا۔ جب معاہدہ ہوا تو عامر بن عبد المسیح نے زہر کی ایک پڑیا نکال کر سامنے رکھی اور کہا کہ یہ زہر کی پڑیا میں اپنے ہمراہ لایا تھا کہ اگر میری قوم کے ساتھ آپ نے صلح نہ کی تو میں یہ زہر کی پڑیا کھا کے مر جاؤں گا اور اپنی قوم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں لاؤں گا۔ تو خالد ابن ولید نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ جناب یہ زہر کی ایسی پڑیا ہے کہ زہر کا ایک قطرہ حلق میں جائے تو انسان دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ اور خالد ابن ولید نے زہر کی ساری پڑیا اپنی ہتھیلی پہ یوں ڈال لی اور فرمایا موت اللہ کے حکم کے مطابق وقت پر آتی ہے، موت کا وقت نہ آیا ہو تو آدمی زہر کھا کر بھی نہیں مرا کرتا۔ یہ کہہ کے خالد ابن ولید نے ساری پڑیا پہلے پڑا، بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم، یہ دعا پڑھ کے ساری پڑیا حلق میں ڈال لی اور الحمدللہ کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بوڑھا راہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے بے اختیار یہ جملہ کہا کہ جب تک تمہارے اندر ہے مسلمانوں، اس شام کا ایک آدمی بھی موجود ہے، اس وقت تک تم اپنے کسی مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ 190,000 سالانہ حفاظتی ٹیکس دینے پر اہل ہیرا سے جب صلح ہوئی تو یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے. حضرت خالد نے ٹیکس کی رقم اور اہل ہیرا کی طرف سے ہدایہ اور تحفے جو انہوں نے دیے تھے وہ دربار صدیقی میں بھیجے, دربار خلافت میں روانہ کیے. تو حضرت خالد ابن ولید کے پاس جب یہ ساری چیزیں پہنچی تو آپ نے حضرت خالد کو یہ پیغام بھیجا کہ خالد جتنی رقم پر حفاظتی معاہدہ ہوا ہے اس سے زیادہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لہذا یہ ہدایہ اور تحائف ان کی قیمت معلوم کرو اور ان کی قیمت کو حفاظتی ٹیکس کے حساب میں شامل کرو اور جتنی مقررہ رقم ہے وہ وصول کر کے باقی ساری کی ساری ان کو واپس کر دو. یہ ہے دشمنوں کے ساتھ بھی وہی سن وہ یعنی اچھا اپنے دشمن بھی کیوں نہ صرف وہی رقم اہل ہیرا سے آئندہ وصول کی جائے جو ان کے ساتھ طے ہوئی ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور قیادت کی. دور فاروقی میں خلافت فاروقی کے زمانے میں 5ویں سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کو معزول کیا گیا اور معزول جب کیا عین میدان جنگ میں یہ حکم پہنچا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے, انہوں نے معزولی کا آرڈر سنایا اور علامت کے طور پر خالد کے سر سے ٹوپی اتاری اور امامہ ان کی گردن میں ڈالا اور حضرت خالد ابن ولید نے اپنا سر جھکا کے کہا کہ میں نے اس حکم کو مانا اور سنا اور مانا اور آئندہ بھی اور اب بھی اپنے قائد اور اپنے سرداروں کے حکم ماننے اور اسلام کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہوں گا. کسی ملال کا اظہار نہیں کیا بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جہاد جاری رکھا اور حضرت خالد کی جو معزولی ہے وہ کسی ذاتی انعام کی وجہ سے نہیں تھی یا کوئی انتقام نہیں تھا نعوذ باللہ یا کوئی ایسی کوئی خیانت یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دینی اور ملی مسئلہ اس کے پیش نظر اس لیے کہ لوگوں میں یہ معروف ہو گیا تھا کہ جدھر خالد جاتے ہیں فتح حاصل ہو. فتح تو لوگوں نے حضرت خالد کے ساتھ منسوب کرنا شروع کیا اور جس لشکر کی قیادت حضرت خالد کیا کرتے تھے لوگ اس میں شریک ہونا پسند کرتے تھے. تو حضرت عمر نے لوگوں کے اس عقیدے کو درست کرنا چاہا کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں خالد کے رب کی وجہ سے. حضرت خالد حضرت عمر کے بہت مشابہ تھے, بچپن میں دوست بھی تھے آپس میں, اکٹھے ہی مورخین نے لکھا ہے کہ کشتیاں لڑا کرتے تھے. معزولی کے بعد حضرت عمر نے حضرت خالد سے یہ بات کہی تھی یا خالد انک علی لکریم و انک الی لحبیب, اے خالد تو میرے ہاں پہلے کی طرح محترم ہے اور جیسے پہلے مجھے محبوب تھا آج بھی مجھے محبوب ہے. چنانچہ حضرت خالد نے حضرت عمر نے حضرت خالد پر پورا اعتماد کیا اور معزولی کے بعد حضرت عمر نے ان کو حران کے علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا اور وہاں یہ گورنر رہے اور یہ حضرت خالد نے بھیجا حضرت عمر نے بھیجا. معلوم ہوا قیادت کے بارے میں کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نعوذ باللہ کوئی خیانت کی بات تھی. حضرت خالد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ادب نبوی کی انتہا پر تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت خالد دونوں ایک لشکر میں تھے. عمار بن یاسر نے ایک آدمی کو پناہ دی, حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو کیسے پناہ دے دی, اور ذرا تلخی بھی ہو گئی. جب تلخی ہوئی تو واپس آ کے حضرت عمار بن یاسر نے حضور کے سامنے ساری بات رکھی اور حضرت عمار رونے لگ گئے. حضرت عمار کے جب آنسو نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک طرح سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ناراضی کا اظہار فرمایا. جب حضرت خالد ابن ولید نے حضور کی ناراضی محسوس کی تو فوراً حضرت خالد ابن ولید کا حضرت عمار ابن یاسر کا جا کے چادر پکڑ لی اور ان سے معافی مانگنے لگے. فاعتذر الیہ فرضی عنہ, اور جب تک راضی نہیں ہوئے حضرت عمار ابن یاسر اس وقت تک انہیں نہیں چھوڑا. غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے تالیف قلب کے طور پر قریش کو جب کچھ مال غنیمت تقسیم کیا تو کسی نے یہ آواز لگا دی کہ لو جی حضور اپنے قبیلے کے لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. یہ سن کر حضرت خالد ابن ولید نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا میں اس کا سر قلم کروں گا جس نے حضور کے بارے میں یہ بات کہی. حضور نے منع فرمایا, تب جا کے غصہ ٹھنڈا ہوا. خالد ابن ولید کی دعوت پر بہت سے قبائل مسلمان ہوئے, حتیٰ کہ قیصر روم کا سفیر جار خود ان کی دعوت پر مسلمان ہوا. 21 ہجری 642 عیسوی 7 سال کی عمر میں خالد ابن ولید, جس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس پر اسلام کی خاطر زخم نہ لگا ہو, چارپائی پر انتقال کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ یہ انتقال شہادت اس لیے نہیں ملی کہ اگر شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اسلام کی تلوار کہا ہے اس تلوار کو ہم نے توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی چارپائی پہ ہی گویا دنیا سے رحلت کیا اور ہم شام میں ان کی قبر بنی. اور پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ ان کے مزار پر بمبارمنٹ ہوئی افسوسناک, اور اسے ایک طرح سے مسجد کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کا جو مزار ہے وہ بھی مخدوش ہوا. انتقال کے وقت خالد ابن ولید نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا اسلحہ اور میری سواری کا گھوڑا یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے, اور جب دیکھا تو اس کے علاوہ حضرت خالد ابن ولید کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہیں ہماری تاریخ کے وہ درخشندہ ستارے کہ جن کا ایک ایک دن اسلام کی عظمت اور بلندی کی خاطر گزرا ہے, اور ہماری تاریخ جب گٹے کی تاریخ نہیں اس طرح کے نمایاں اور ممتاز افراد کی تاریخ ہے. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو ان کا جذبہ اور ہمارے بڑوں کو ان کی جو اعلیٰ صلاحیتیں ہیں وہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.